الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز دوستو رمضان کی آمد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ رمضان کے متعلق صحابہ کرام کو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا کرتے تھے. رمضان کی فرضیت نماز کے بعد فرض میں سے پہلی فرضیت ہے، یاد رکھو. مدینہ کے اندر سب سے پہلی چیز جو فرض ہوئی وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت. نماز کی فرضیت مکہ میں ہی ہو گئی تھی اور یہ سب سے پہلی فرضیت تھی. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا جو روزہ تھا یہ فرض تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود ہیں وہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا گیا، اسی دن ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ نحنو احق کے احق کو بے موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں ان یہود سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ سومو یومن قبلہ او بعدہ، تم اس دسویں محرم سے پہلے ایک روزہ رکھو یا بعد میں ایک روزہ رکھو، نو دس رکھو یا دس گیارہ رکھو. اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ ایک ممتاز دین ہے، ایک الگ دین ہے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ تھوڑی سی بھی مشابہت یہ اسلام نہیں چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مشابہت اختیار کرتے ہیں دوسرے قوموں کی، حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آنے کے بعد دنیا کا کوئی طریقہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا فرمایا گیا اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر عاشورہ کے جو روزے کی فرضیت تھی یہ منسوخ ہو گئی، اب یہ روزہ جو ہے سنت یا مستحب کے درجے میں آ گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی رمضان کے مہینے کو پاوے پس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے اور شرعی تعلق سے رکنا اوقات مخصوصہ کے اندر۔ اوقات مخصوصہ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا اور بیوی کے ساتھ شرعی تعلق سے رکنا، یہ ہے روزہ۔ یہ تو ایک ظاہری روزہ ہے، باطنی روزے کی کیفیت وہ آپ روزے کے آداب میں سنتے ہیں کہ بھائی زبان کو روکنا بری باتوں سے، کانوں کو روکنا بری باتوں کے سننے سے، آنکھوں کو روکنا، دل اور دماغ کو روکنا بری باتوں کے سوچنے سے، تو یہ پیٹ کو روکنا حرام کھانوں سے، پاؤں کو روکنا غلط جگہ جانے سے، تو یہ روزہ ہے۔ جو جب انسان اس طرح روزہ رکھتا ہے تو پھر روزے کے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہی روزے کے رکھنے کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ بھئی ہمارا اور آپ کا اگر فون ہے اور فون کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی تو آپ اس کو چارج میں رکھتے ہیں ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ، پورے جو پورے دن چلانے کے لیے اس بیٹری کو آپ کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پورے سال ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اسی لیے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی جگہ کہ جس کا رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزرا، اچھی طرح گزرنے کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو صحیح طور پر گزارا، روزے رکھے، نمازیں ادا کی اور اس کو صحیح طور سے گزارا، فرماتے ہیں کہ اس کا سارا سال بہترین جائے گا۔ گویا کہ رمضان ہمارے لیے ایک ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا وقت ہے۔ اس مہینے میں جتنا کر لوگے، جتنا پاور لے آؤ گے، یہ پاور آہستہ آہستہ پورے سال کام لگے گا، اور اس کا اثر ہم پائیں گے اپنے عبادتوں کے اندر پورے سال کے اندر۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غالباً 29 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، شہر مبارکن، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض فرمایا، تفتح فیہ ابواب السما، آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، کسی روایت میں یہ آیا تفتح فیہ ابواب السما اے ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ، اور کسی روایت میں آیا وَتَصْفِدُ فِيهَا شَيَاطِينُ اللِّعَانِ، جو بڑے شیاطین ہیں، بڑے جنات ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ امت کے روزوں کو وہ خراب نہ کریں۔ پھر آگے فرمایا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کی قسم اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ محروم رہ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی اللہ جل شانہ نے یہ مہینہ بطور روزے کے ادا کرنے کے لیے فرض فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کسی موقع پر حدیث پاک میں، من صام رمضان ایمانن و احتسابن، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ عام طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی عمل کرے تو پھر اس عمل کا وہ ثواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کروں گا، ایک گھنٹہ کروں گا، دو گھنٹہ کروں گا، تین گھنٹہ کروں گا، بھئی مجھے کیا ملے گا اس پر۔ اسی طرح دین کے عمل میں بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ یہ فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں احتسابن اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو حق تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ کسی جگہ یہ فرمایا کہ رمضان و کفارۃ لما بینہما، ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ کسی جگہ یہ فرمایا ان للہ عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، اللہ جل شانہ کی طرف سے رمضان کے دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور مسلم بندے کے لیے لکل عبد منہم، ہر مومن کے لیے رمضان کے اندر ایک دعا ہے، وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا کا وقت ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ افطار سے پہلے کا وقت، افطار سے پہلے جو وقت ہے اس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی اور جگہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یعنی نماز کے اندر، تراویح کے اندر، اس کو قیام رمضان کہتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کے لیے جو ہم صبح صادق سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، جس کو سحری کہا گیا، اس کو برکت والا کھانا کہا گیا حدیث کے اندر۔ حدیث میں فرمایا ان السحور برکت اعطاکم اللہ فلا تدعوها، کسی موقع پر یہ فرمایا کہ اگلی امتوں میں اور میری امتوں میں روزہ رکھنے میں امتیاز یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا ان السحور برکت، سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے، اعطاکم اللہ، اللہ نے تمہیں اپنی طرف سے یہ ایک نعمت دی ہے، فلا تدعوها، اس کو چھوڑو مت، کچھ نہ ہو ایک پانی کا گلاس پی لو، ایک چائے پی لو، کچھ کھانا کھا لو، یہ برکت کا کھانا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت مومن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر حق سبحانہ و تقدس پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور نزول فرما کر آواز لگاتے ہیں۔ ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، ہر رات کے اندر اللہ جل شانہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اللہ کا آنا جانا ایسا ہے جیسا اللہ کی ذات ہے، ہم اس کو اپنے خیال میں لا نہیں سکتے۔ اگر میں اور آپ سوچنے جائیں گے کہ بھائی اللہ کا اترنا، اللہ کا جاننا، اس سے بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے جن کو فرقہ مجسمہ کہا گیا اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہو گئے۔ معنی یہ ہے حدیث کا کہ اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہوتی، اللہ کا آنا یعنی اللہ کی رحمت کا بندوں سے قریب ہونا، اور اس میں آ کر اللہ جل شانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ جل شانہ ایک آواز لگاتے ہیں، ایک آواز فرشتوں کی ہوتی ہے رمضان کے اندر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، جو کچھ تو کر رہا ہے رمضان کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ اور دوسری آواز فرشتے یہ لگاتے ہیں، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلبگار اب تو رک جا، 11 مہینے تم نے نفسانی چلائی ہے، منمانی چلائی ہے، ایک مہینہ تو رب چاہی زندگی گزار لو، ایک مہینہ تو رب چاہی زندگی گزار لو، ایک مہینہ تو دین پر آ جاؤ، اللہ کے احکام پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، یا باغ یا شر اکثر، اور اے برائی کے طلبگار کم کر دے اپنے گناہوں کو، اپنی سرکشی کو کم کر دو۔ یہ تو فرشتوں کی آواز ہیں، لیکن ایک آواز خود سبحانہ و تقدس لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، مَن يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيهِ، ہے کوئی سوال کا کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ دیکھنے والی بات نہیں کہ تم لاؤ دعا کا پیپر لاؤ، تم اپنی پیٹیشن لاؤ، ہم اس پر غور کریں گے، نہیں، تم دعا کرو قبول میں کروں گا۔ حق سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں، اور حق تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہے کہ حق تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور پھر آگے فرماتے ہیں حق سبحانہ و تقدس، من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کون ہے جو میں اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے چاہے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ آواز لگتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے جو دن ہیں، ان دنوں کو ہم نے اچھی طرح گزارنا ہے، مساجد کے اندر اپنا اکثر وقت گزارنا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور کچھ قرآن کریم کی تفاسیر بھی لے کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ قرآن کریم کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ ہر لحظہ مومن کی ہے نہ ایشان نہ ای آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ ہے مومن کی زندگی۔ یہ بات نہیں معلوم کسی کو کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کی زندگی وہ ہے کہ قرآن والی زندگی ہے، کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آنے والے دنوں کو ہم نے گنوانا نہیں ہے، اس کی ہر ایک پل قیمتی ہے، یاد رکھو۔ اور نہ معلوم آئندہ سال یہ مہینہ ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں، اللہ ہی جانے۔ اس لیے آنے والی ہر گھڑی کو ہم اللہ کی طرف سے رحمت سمجھیں، اللہ کی برکتوں کو لینے والا، وصول کرنے والا سمجھیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ تو روزانے کی بات ہے، من صلى الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ عز وجل، جس نے صبح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے ہی ذمے میں، تو آپ کو اپنا ذمہ لینے کی کیا ضروری ہے بھائی، جب خالق کائنات ہی تمہارا اور میرا ذمہ لینے والا ہو۔ لیکن وہ کب لے گا کہ بھائی جب بھی ہم اس کے احکام کو پورا کریں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس مہینے کے متعلق، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے ہیں، الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، والامام العادل اور انصاف کرنے والا بادشاہ، ودعوت المظلوم اور مظلوم کی دعوت، کسی پر ظلم نہ کرنا بھائی اس مہینے کے اندر، اس لیے کہ مظلوم کی دعوت کو اللہ جل شانہ اٹھا لیتے ہیں، فإن بینہ وبین اللہ، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ سیدھی جا کر عرش سے ٹکراتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھیں گے، تو روزہ رکھنے کی جو نیت ہے، بصوم غد نویت، تو نہیں یاد ہے تو آپ گجراتی میں کر لو، اردو میں کر لو کہ بھائی آئندہ کل کا روزہ رکھتا ہوں میں، لیکن عربی میں کہہ لو بھائی ایک جملہ ہے، بصوم غد نویت، تو آئندہ کل کا روزہ رکھ رہا ہوں میں۔ اور جو دعا ہے افطار کی، اس کو بھی یاد کر لیں، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، میں تجھ پر ہی ایمان لایا، وعلیک توکلت، میرا بھروسہ تجھ پر ہی ہے، میرا توکل تجھ پر ہی ہے، وعلی رزق کا افطرت، اور یہ اس وقت جو میں روزہ افطار کر رہا ہوں، اور یہ جو رزق تو نے بینے مجھے دیا ہے روزے کو افطار کرنے کے لیے، یہ بھی آپ کی ہی کی طرف سے ہے۔ ایک تو یہ دعا ہے، دوسری دعا یہ ہے، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، ظما کہتے ہیں پیاس کو، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اور پسینہ بہ گیا، وثبت الاجر ان شاء اللہ، پسینہ تر ہو گیا من بہ گیا، اور اجر یہ ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ دو دعا ہیں، یہ افطار کی دعا ہے، اور افطار سے پہلے اپنے لیے، امت کے لیے، آپ اپنی آرزوؤں کے لیے، بیماری کے لیے، جو چاہیں اللہ سے دعا کریں، اور سحری کے سے کچھ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ جل شانہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ تو وہ کام ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان کا تعلق صحیح ہو جائے، دوسرے اگر میرا اور آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ کٹا ہوا ہے اس کو بھی جوڑو، اور کسی سے کوئی ناچاکی ہو گئی ہے ہم آگے چل کر اس کو سلام کریں اور معافی مانگیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، من سر رہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، بھائی اس مجلس میں کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھی جائے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ نا، عمر لمبی ہو جائے کون چاہتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں چاہتا بھائی، اللہ اکبر۔ تو حدیث یہ ہے، اور حدیث متفق علیہ ہے، متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو جگہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کون آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے؟ ہر ایک چاہتے ہیں الحمدللہ۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک ہی کام کرنا ہے، فائدے دو ملنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، جس آدمی کو خوش کرے یہ بات کہ اس کے رزق کے اندر بڑھوتری ہو جائے یا اس کے عمر کے اور اس کی عمر زیادہ ہو جائے، او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، وہ اس کو چاہیے کہ اس کے اور مخلوق کے جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑ لے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ساتھی یہ بتا رہے تھے کہ بھائی عمر تو ہے لیکن عمر کے اندر برکت ہوگی، 70 سال کی عمر ہے تو 70 سال کی عمر میں آپ اتنا کام کر لیں گے کہ آپ 100 سال میں نہیں کر سکتے۔ رزق میں برکت کا معنی یہ ہے کہ اگر 100 روپے میں آپ کا 1000 والا کام بن جاتا ہے تو بھائی مسلمان کے لیے تو سستا ہی سودا ہے، تو یہ فائدے ہیں۔ تو ہمارا اور مخلوق کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی جوڑو، اور خالق اور مخلوق کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں، آپ سے ناراض ہیں، اللہ کی بارگاہ پر آؤ اور اللہ کے سامنے اپنے سر جھکاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ جل شانہ سے اپنا رشتہ بھی جوڑ لو۔ حق تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں پر ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، جن جن بیماریوں کے اندر ہیں، حق تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔